السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کے قومی مفادات ہوں گی, اور خارجہ پالیسی دفتر خارجہ میں ہی تشکیل دیے جائے گی. ان کے اس خطاب کی ایک جھلک. شاہ محمود قریشی کے خطاب کی ایک جھلک ہم آپ کو سنا رہے ہیں.
کہ انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا. ہمارا محور پاکستان اور پاکستان کے مفادات ہوں گے. پاکستان کے مفادات سب سے بالا اور میری نظر میں سب سے افضل ہیں. انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے, اور جہاں جہاں سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کی ایک جھلک آپ سن رہے تھے. حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قوم سے خطاب کو انتخابی منشور کو دہرانے کے مترادف قرار دیا ہے, اور تنقید کی ہے کہ نئے وزیر اعظم نے چین کے ساتھ راہداری منصوبوں اور متعدد دیگر پروجیکٹس کو نظر انداز کیا. پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا,
قوم کی توقعات کو یقیناً مزید اونچا کر دیا ہے, لیکن جب ہم کسی بھی حکومت کی کارکردگی کی جانچ دیکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, ایک اس کا ایجنڈا اور دوسری اس کی ٹیم. اور جس نئے پاکستان کی تشکیل کی انہوں نے قوم کو نوید سنائی ہے, اس نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنرل مشرف کے قدیمی پاکستان کی ٹیم کا انتخاب کیا ہے.
یہ تھے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما احسن اقبال. پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف سوموار کو پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. مظاہرے میں پشاور اور خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب سے آنے والے خواجہ سراؤں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں اور کارکنوں نے شرکت کی. یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنوائیں گے, ایک جھلک اس کی.
مظاہرین نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نعرے لگوائے.
تو یہ جھلک آپ نے سنی. وزیراعظم عمران خان کے قوم سے پہلے خطاب کو عوام کے ساتھ بیشتر سیاسی رہنماؤں اور سینئر تجزیہ کاروں نے بھی خوش آئند قرار دیا ہے, لیکن بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وزیراعظم نے خارجہ پالیسی پر بات کیوں نہیں کی, اور ملک کی کمزور معیشت کو وہ کیسے مضبوط بنائیں گے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
عمران خان نے بطور وزیراعظم اتوار کو پہلی بار ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا. اس ریکارڈڈ لیکن فی البدیہہ خطاب میں انہوں نے عوام کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا. انہوں نے درجنوں معاملات پر اظہار خیال کیا اور ملک کو درپیش مسائل کے حل میں عوام سے تعاون مانگا. کراچی کے میئر وسیم اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پہلے خطاب میں کراچی کا ذکر کیا. انہوں نے بلدیاتی اداروں کی بہتری اور کراچی کی ترقی کی بات کی. خدا کرے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں.
کراچی کے کچرے کے اوپر, پانی کے اوپر, پولوشن پہ, انوائرمنٹ پہ, یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی وزیر اعظم اپنی پہلی اسپیچ میں کراچی کا ذکر کر رہا ہے, ورنہ تو ہم نے کراچی کو آپریشن کی لپیٹ میں ہی دیکھا ہے. آج پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ خوش آئین ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے, اللہ کرے یہ امپلیمنٹ ہو.
سینئر صحافی افتخار احمد کا کہنا ہے کہ ماضی میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن عمران خان نے اس کے بجائے عوامی انداز میں گفتگو کی, ان کی باتوں سے عوام میں امید پیدا ہوئی ہے.
اصل میں ہمیں عادت ہوگی بڑی بڑی باتیں سننے کی, وہ بڑی بڑی باتیں تو انہوں نے کی جو سوشل ایشوز ہیں, جو سوشل پرابلمز ہیں, جو تبدیلی حقیقی چاہیے اس کی نشاندہی کی, بڑی فرینک گفتگو کی ہے. He was talking to the people. اور پھر اس نے سٹیک ہولڈر کس کو بنایا, عوام کو. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں کامیاب ہوں, دین سپورٹ می. تو جہاں تک اس کی اسپیچ ہے مجھے تو ایز اے کامن مین بہت پسند آئی ہے.
مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا اور کوئی قابل عمل بات نہیں کی.
انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا, یہ پہلے ہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنی پہلے تقریر میں ذکر نہیں کیا. پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنی کیبنیٹ بنائی ہے, وہ تو وہی تو کیبنیٹ ہے نا, مطلب کہ تالیہ الماس جرنیل جو پرویز مشرف صاحب تھے انہیں کی تھی. میڈیا پہ پابندی ہے ہمارے یہاں کافی عرصے, اور اس حد تک پابندی ہے کہ مارش لا کے ادوار میں ایسی پابندی نہیں تھی. پھر یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو کے پی کے میں جو آپ کی کارکردگی ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا. تو کے پی کے میں تو آپ نے مطلب کوئی کام نہیں کیا, کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا, کوئی کالج اسکول یونیورسٹی نہیں بنائی, کوئی آپ نے میگا پروجیکٹ نہیں بنایا, کچھ بھی نہیں کیا.
سوشل میڈیا پر بھی دن بھر وزیر اعظم کے خطاب کا تذکرہ رہا اور اکثریت نے عمران خان کی حمایت کی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے تقریباً 90 بزرگوں کی آج شمالی کوریا کے اپنے خاندانوں سے ملاقات ہوئی جنہیں 6 عشروں پہلے کوریائی جنگ نے تقسیم کر دیا تھا. یہ رشتے دار پیر کے روز شمالی کوریا کے ماؤنٹ کم گونگ کے سیاحت گاہ پر جمع ہوئے, جس سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے بسوں کے قافلے میں شمالی سرحد پار کی تھی. 3 روز کے دوران شرکا شمالی کوریا کے اپنے رشتے داروں سے 6 مرتبہ آمنے سامنے ملاقات کریں گے, جبکہ شمالی کوریا کے سیکیورٹی حکام ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے. سن 2000 کے بعد سے ایسی صرف 20 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آخری ملاپ اکتوبر سن 2015 میں ہوا تھا. وائس آف امریکہ کی سلاتی ساہو کا کہنا ہے کہ بہت سے بزرگوں نے اپنے آپ کو خوش نصیب قرار دیا کہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملاپ کے لیے زندہ ہیں. ان ملاقاتوں کے لیے منتخب کیے جانے والے افراد اتوار کے روز سرحدی قصبے سوکچ کے ایک سیاحتی مقام پر اکٹھے ہوئے. انہیں شمالی کوریا کے 3 روزہ دورے کے لیے سرحد پار کرنے سے پہلے صحت کی جانچ پڑتال اور تربیتی مراحل سے گزرنا پڑا. سول کے ریڈ کراس ہسپتال میں ایک فزیشن ہان سانگ جو کا کہنا تھا,
Most participants are elderly and many of them are suffering from hypertension and diabetes and have underlying medical conditions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے شرکاء کافی عمر کے ہیں اور ان میں زیادہ تر بلڈ پریشر, ذیابیطس اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں. ان کے دوبارہ ملاپ سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کر رہے ہیں تاکہ وہ پروگرام کے مطابق ملاقاتیں کر سکیں. اور اب کچھ اور اہم خبریں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ممکنہ طور پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور پاکستان کے نئے منتخب وزیر اعظم عمران خان سے پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کریں گے. پاکستان کے انگریزی روزنامے ڈان کے مطابق سفارتی اور سرکاری عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو 5 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. وہ پاکستان میں نئی حکومت کے معرض وجود میں آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے اعلی سطحی عالمی رہنما ہوں گے. اور پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 16 وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب پیر کی صوبہ ایوان صدر میں ہوئی, جس میں صدر ممنون حسین نے وزراء سے ان کا حلف لیا. اور عالمی خبروں میں, دنیا بھر سے عازمین حج پیر کی صوب سعودی عرب میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں. تقریباً 20 لاکھ کے قریب عازمین کندھے سے کندھا ملائے ایک روحانی اور جذباتی سفر کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہے. 1400 سال سے زیادہ طویل عرصہ پہلے آج ہی کے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے برابری اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا پیغام دیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط اور حفاظت کا خیال رکھیں تاکہ اس بھگدڑ سے بچا جا سکے جس کا سامنا پچھلے برسوں میں کرنا پڑا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندس میں پیر کے صبح 3 بسوں کے اغوا کیے جانے والے مسافروں میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ بہار مہر نے بتایا کہ یہ رہائی افغان قبائلی بزرگوں کی ثالثی سے عمل میں آئی ہے، لیکن ابھی بھی 12 مسافر باقیوں کے قبضے میں ہیں۔ افغانستان کے نیوز چینل طلوع کے مقامی رپورٹر نے بتایا کہ ہر بس میں 60 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے اور ان بسوں میں عورتوں اور بچوں سمیت 170 مسافر سوار تھے۔ یہ بسیں کابل سے تخار صوبے جا رہی تھیں جہاں انہیں یرغمال بنایا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز 3 مہینے کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا بشرطے کہ طالبان بھی اس میں شریک ہوں۔ طالبان ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی قیادت اپنے ملٹری کمانڈرز کو ہدایت کرے گی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 روز کی فائر بندی کی جائے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا تھا کہ متعدد قیدیوں کو رہا کیا جائے گا تاکہ وہ عید کا تہوار اپنے خاندان والوں کے ساتھ منا سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو عید کے موقع پر جنگ بندی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش امن کے لیے افغان عوام کے واضح اور مسلسل مطالبے کا جواب ہے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک اور قریبی جزیرے سمبابا میں اتوار کو دیر گئے آنے والے شدید زلزلے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ترجمان اسٹوپو پروو نیگروہو نے پیر کے روز کہا کہ 6.9 کی شدت سے آنے والے زلزلے میں زیادہ تر اموات ان عمارتوں کے ملبے تلے دبنے سے ہوئیں جو منہدم ہو گئیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں واقع امریکی سفارت خانے پر ایک چلتی گاڑی سے فائرنگ کی گئی، لیکن واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انقرہ کے گورنر کے دفتر کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پیر کو الگ صبح 5:30 کے لگ بھگ پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک امریکی پادری کے ترکی میں مقدمے پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ عراق میں داعش کے قبضے سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں صورتحال معمول پر لانے کے لیے جب تک ضرورت ہوگی امریکی فوج وہاں موجود رہے گی۔ شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ایک ترجمان اور امریکی فوج کے کرنل شان رائن نے اتوار کو ابوظہبی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم ضروری سمجھیں گے ہم اپنے فوجی دستے وہاں رکھیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہفتے کے روز یورپ پر زور دیا ہے کہ وہ شام کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد میں حصہ لیں تاکہ لاکھوں مہاجرین واپس آ سکیں۔ برلین میں اپنے ہم منصب جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات سے قبل انہوں نے کہا کہ شام کے تنازع میں ہمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کوشش کو ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کے قومی مفادات ہوں گے اور خارجہ پالیسی دفتر خارجہ میں ہی تشکیل دی جائے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پیر کو وزیر خارجہ کا حلف اٹھانے کے بعد اسلام آباد میں اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے پاکستان تحریک انصاف کی نئی اتحادی حکومت کی خارجہ پالیسی کے خد و خال بیان کیے۔
جہاں ہم چاہیں گے کہ اس خطے میں امن و استحکام ہو، وہاں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات میں یہ ترجیح ہوگی کہ ہماری سوچ کا محور پاکستان کا عام شہری، اس کی زندگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ذریعے ایک عام شہری کی کوالٹی آف لائف کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔
پاک افغان تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ بہت جلد کابل کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے امن و استحکام کے بغیر پاکستان میں بھی امن و استحکام نہیں ہوگا،
اور میں ایک محبت، ایک دوستی اور ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات کو نہ صرف سمجھنا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہے، اور ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم بائیلیٹرلی مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔
پاک بھارت تعلقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دو ایٹمی قوتیں ہونے کے ناطے اسلام آباد اور نئی دہلی کے پاس باہمی تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کرنے کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوں گے، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے اکنالج کیا ہوا ہے۔
پاک امریکہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ واشنگٹن کی ترجیحات اور تحفظات سے آگاہ ہیں۔
ان کنسرنز کو اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک بات کروں گا کہ آپ کی ترجیحات سراتھوں پہ، میری ترجیحات بھی ہیں، میری ضروریات بھی ہیں، میری قوم کی توقعات بھی ہیں، اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک بڑے بھی ہوتے ہیں، ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دونوں اطراف ہیں، اس کو ہم نے برج کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے میں ان کی سننا چاہوں گا اور اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔
پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کا پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پمپیو ممکنہ طور پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے تاحال امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں یا اس کی حتمی تاریخ سے متعلق باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس دورے کی تفصیلات طے کی جا رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے نئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے وزارت قانون کو ہدایت کی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے صاحبزادوں حسین اور حسن نواز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو لندن سے واپس لائے تاکہ وہ اپنے خلاف پاکستانی عدالتوں میں جاری مقدمات کا سامنا کر سکیں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز کے نام اس ایئر میں ڈالے جائیں گے، جبکہ حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار قومی مجرم ہیں، ان کو بھی واپس وطن لایا جائے گا۔ اس حوالے سے ریڈ وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ وزارت قانون اور داخلہ کو ریڈ وارنٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہدایت کی ہے۔
اور کرپشن جو کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم حصہ رہا ہے، اسی بات کے مد نظر آج فیصلہ کیا ہے کابینہ نے کہ نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو ابھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے۔
فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزراء اور بیوروکریٹس کے بیرون ملک دوروں کو محدود کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود وزیر اعظم اگلے 3 مہینے تک کوئی غیر ملکی دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔
جو اس وقت ہماری خارجہ امور کی معاملات ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہی بیرون ملک سفر کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب اور باقی وزراء جو ہیں ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری خرچے کے اوپر باہر نہ جائیں۔
وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ڈیڈ پراپرٹیز کو عوام کے استعمال میں لایا جائے گا۔ حکومتی ملکیت میں 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو اس حوالے سے سرکاری عمارتوں کا جائزہ لے گی کہ ان عمارتوں کو کس طرح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان عمارتوں میں رہنے والے نچلے درجے کے ملازمین کو نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیوں کی نیلامی کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس سلسلے میں جلد اعلان کیا جائے گا۔ ایون فیلڈ پراپرٹیز پاکستان کی عوام کی ملکیت ہیں۔ وزارت قانون کو ہدایت دی ہے کہ ان جائیدادوں کے حوالے سے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور یہ پیسہ پاکستان لایا جائے۔
اور آج کابینہ نے وزارت قانون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان جائیدادوں کی اٹیچمنٹ کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرے، اور اس کے بعد یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان لایا جائے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں سابق صدر پرویز مشرف کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ کابینہ اجلاس اور فیصلوں کے حوالے سے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کے خطاب میں وہ سب کچھ شامل تھا جو ہر سیاسی جماعت کے منشور میں ہے، یہ صرف وش لسٹ تھی لیکن کوئی ٹھوس لائے عمل نہیں بتایا گیا۔
How are they going to realize these goals and these objectives جو انہوں نے اپنے خطاب کے اندر قوم کو سنائے ہیں؟
اس موقع پر کابینہ ارکان سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 100 روزہ پلان پر عمل درآمد تک ہنگامی صورتحال کی سی کیفیت ہوگی۔ کابینہ کے اراکین کو اپنی وزارتوں میں پورا اختیار دیتا ہوں لیکن نتائج بھی چاہتا ہوں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
دنیا بھر سے عازمین حج پیر کے صوب سعودی عرب میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرنے کے لیے کوہ عرفات پر جمع ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ کے قریب عازمین سعودی عرب میں اس وقت مقیم ہیں۔ اپنے قیام کے دوران وہ غار حرا کا بھی دورہ کرنے گئے جو ایک مقدس مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اس زیارت کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
مکے کے قریب النور پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے عمودی چڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ ہر سال بہت سے عازمین حج ارکان حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس غار کے دہانے تک جاتے ہیں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک زائر ناصر محمود کہتے ہیں، یہ ناقابل بیان تجربہ ہے۔ یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے پوری دنیا کو ایک نیا پیغام ملا تھا۔ غار حرا جانا کوئی لازمی رکن نہیں ہے لیکن عقیدت مند یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہ یہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ حج اسلام کا لازمی رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور فریض حج ادا کرے۔ اس سال حج پر آنے والے ایک اور امریکی زائر عبد المغید مالک کہتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں اکثر کس طرح آیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی ہوتی تھیں، اسی لیے ہمارے لیے یہ مقام خاص عقیدت کا درجہ رکھتا ہے۔ عام طور سے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 40 منٹ لگتے ہیں۔ اکثر زائرین اتنی اونچی چڑھائی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت بھی زیادہ گرم ہوتا ہے، لہذا یہ ہر لحاظ سے ایک دشوار سفر ہے۔ مغید مالک کہتے ہیں،
Well, it's an intense hike and so you know you have to be aware of the obviously the temperatures. We got an early start this morning to make sure that we avoided the highest
جی ہاں، ہے تو سخت چڑھائی، آپ کو گرم درجہ حرارت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ صبح سویرے آ کر سفر کا آغاز کرتے ہیں تاکہ شدید حدت سے بچ سکیں۔ پہاڑ تک کا راستہ معقول ہے، پھر بھی دھیان سے چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سیدھی چڑھائی ہے۔ یقیناً اس پہاڑ کی چوٹی پر وہی زائرین چڑھنے کی ہمت کرتے ہیں جن میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ یہ مشقت جھیل سکیں۔ نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے زائر محمد وہیب کا کہنا ہے،
Beautiful actually when we experience that our prophet actually taken this journey in like this climate and
بہت خوبصورت، خاص طور پر جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گرم موسم میں یہ سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت تو اس پگڈنڈی پر سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، پھر ہمارے پیارے رسول کس طرح یہاں تک آتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اور یہاں آ کر جو میرے جذبات ہوئے ہیں انہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل کی معرفت نزول قرآن کا آغاز اسی غار حرا سے ہوا تھا، اور اسی حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہاں کی زیارت ایک ناقابل فراموش روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لکھنؤ میں مقیم نوجوان شاعر طارق قمر کو عصر حاضر کا غزل گو شاعر کہا جاتا ہے، جنہوں نے روایت سے ہٹ کر موضوعات اور انداز کو چنا ہے۔ اسی لیے کئی نقادوں نے انہیں اردو شاعری کے نئے امکانات کی نوید سے بھی تعبیر کیا ہے۔ شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباس۔
جوان شریف ہیں وہ مطلب جوان آدمی ہیں لیکن پھر بھی بہت شریف ہیں کہ مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے ہوں گے تو نرس کو بھی انہوں نے آداب کیا ہوگا کہ میں آپا کیسی ہیں آپ رمضان. اور بہت اچھے شاعر ہیں, بہت بڑھیا. کہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. طارق قمر صاحب.
تو سامعین, یہ ڈاکٹر طارق قمر ہمارے ساتھ ہیں. سر, شرافت کا بڑے چرچا ہے آپ کے.
نہیں, وہ اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ شورائے کرام کے تعلق سے بڑے وسوسے سے بڑے اندیشے بڑے خدشے رہتے ہیں. تو اگر واقعی ان کی شرافت کا ذکر کیا جائے تو اس معاملے میں تو میں خود کو خوش نصیبی سمجھ سکتا ہوں. مشاعروں میں میرا آنا جانا رہتا ہے اور اکثر رہتا ہے.
جی,
تو بہرحال میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی.
جی,
کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی, اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی.
واہ واہ واہ, بہت خوب. مجھے آپ کا ایک شعر بہت پسند آیا تھا, عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص کہ سر پہ تاج تھا دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی. بہت مجھے اچھا لگا. تو یہ پولیٹیکل اس کا کوئی امپلیکیشن ہے یا یہ ویسے ہی آپ نے ایک شعر کہا؟
نہیں, دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جس ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں. اچھا, آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرا تعلق صحافت سے ہے, تو مختلف موضوعات مختلف مسائل جو سامنے آتے ہیں, تو میں تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا سیاسی پس منظر بھی ہوتا ہے. لیکن جو شعری سلیقہ رکھنے والے لوگ ہیں, شعری اظہار کا سلیقہ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ چاہتے یہی ہیں کہ بات علامتوں میں اشاروں میں کرا جائے ڈائریکٹ.
بالکل. ایک اور چھوٹی سی جھلک آپ کی آواز کی وہ سنتے ہیں.
زندگی میں دو مرتبہ آنکھیں اچھی لگیں. ایک دفعہ تو یہ جب اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا تو محبت ہو گئی تھی ان آنکھوں سے. ملاحظہ کریے گا کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے, کسی دیوار میں سایہ نہیں ہے. بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے, بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے, مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے.
تو طارق صاحب, آسان کر دیا آپ نے میرا کام, بجائے اس کے کہ میں پوچھتی کہ کس کی وجہ سے شعر کہا, کس کی آنکھوں نے یہ جادو کیا. چلیے آپ ہی بتائیے کہ شاعری کا آغاز اسی طرح ہوا, کسی کی آنکھوں کی وجہ سے؟
شاعری بڑا کبھی کبھی بڑا ذاتی ہوتا ہے, کبھی کبھی کائناتی ہو جاتا ہے. جس ماحول میں پرورش ہوئی اس میں بہت زیادہ تو ایسے حالات نہیں تھے کہ جہاں باقاعدہ طور پر کوئی ایسی پیش رفت کی جائے, چاہے وہ محبت کے حوالے سے ہو, الفت کے حوالے سے ہو, چاہت کے حوالے سے ہو, لیکن چونکہ یہ فکری تقاضے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ متاثر ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو حتمی طور پر تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی اٹیچمنٹ, کوئی ایک تعلق, کوئی ایک ایسا عمل ضرور ہوتا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں باندھے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کوئی شعری سفر شروع ہوتا ہے یا اظہار کا کوئی دوسرا وسیلہ آپ اختیار کرتے ہیں.
آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنائیے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہی سنائیے جس کا ایک شعر مجھے پسند آیا تھا.
ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے پروگرام بڑی پابندی سے بڑی قاعدگی سے سنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم ملے تھے تو دنیا چراغ پا بھی نہ تھی, نہ تم ملے تھے تو دنیا چراغ پا بھی نہ تھی, یہ مہربان تو نہیں تھی مگر خفا بھی نہ تھی.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
یہ مہربان تو نہیں تھی مگر خفا بھی نہ تھی. اور یہ شعر جو آپ نے پسند فرمایا تھا کہ عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص, عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص کہ سر پہ تاج تھا دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی.
واہ واہ,
کہ سر پہ تاج تھا دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ نہ اتنا بکھری تھی پہلے ایک کتاب ہستی بھی, اور اتنی تیز میرے شہر کی ہوا بھی نہ تھی. نہ اتنا بکھری تھی پہلے کتاب ہستی بھی, اور اتنی تیز میرے شہر کی ہوا بھی نہ تھی. اور میری حیات کہاں تک تیری صفائی دوں, میری حیات کہاں تک تیری صفائی دوں کہ تو خراب نہیں تھی تو پارسا بھی نہ تھی. بھلا کیا کہ ہمیں زہر دے دیا تم نے, بھلا کیا کہ ہمیں زہر دے دیا تم نے, علاوہ اس کے ہماری کوئی دوا بھی نہ تھی.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کے قوم سے خطاب میں کشمیر کا ذکر نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور رہا ہے اور پاکستان کے پانی اور معیشت کے مسائل کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں. عمران خان کے قوم سے خطاب میں کشمیر کا ذکر نہ کرنے سے کشمیریوں میں مایوسی پھیلی ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ سردار خالد ابراہیم نے عمران خان کے قوم سے پہلے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور تنازع کشمیر کے حوالے سے ان کے خطاب میں بہت ابہام تھا.
جو پاکستان جب سے بنا ہے, پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کشمیر ہے, اور آج بھی صورت حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اور یہ خاص کر کے ایل او سی پہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں پچھلے 2 سال میں.
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں تحریک انصاف کی حامی اپوزیشن جماعت مسلم کانفرنس کے رکن نے اسمبلی صدار صغیر چغتائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگرچہ عمران خان کے قوم سے خطاب میں ملک کو درپیش اندرونی مسائل پر فوکس تھا, لیکن تنازع کشمیر کا ذکر نہ کرنے سے جنگ بندی لائن پار کشمیریوں کو مایوسی ہوئی.
ایک امید ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے مقبوضہ کشمیر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اگر وہ اس پر بات کرتے تو زیادہ حوصلہ ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جب بھی کوئی وزیر اعظم سپیچ کرتا ہے, تو وہ تھوڑا سا وہاں ان کو اس سے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہوگی.
پاکستان پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر کے سینئر رہنما اور سابق قائد حزب مخالف سردار قمر زمان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن تنازع کشمیر سب سے اوپر ہونا چاہیے.
انڈیا کے ساتھ یہ شرط ہونی چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ نمبر 1 ہے. یعنی یہ آنا چاہیے پرائم منسٹر پاکستان کی بات میں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس میں کشمیر کا پوائنٹ جو ہے نمبر 1 دے.
پاکستانی کشمیر میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت جماعت اسلامی کے امیر اور رکن اسمبلی عبدالرشید ترابی نے عمران خان کے قوم سے پہلے خطاب پر کچھ یوں تبصرہ کیا.
کشمیر پر کوئی واضح لائے عمل انہوں نے نہیں دیا جی. بڑی کمی محسوس ہوئی. پاکستان کی معیشت, اس کا دفاع, جس پانی کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا اور اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا, یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں مسئلہ کشمیر سے, تحریک آزادی کشمیر سے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن مرزا آصف نے کہا,
بارے میں سرے سے بات نہ کرنا کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے.
تاہم تحریک انصاف پاکستانی کشمیر کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے عمران خان کے قوم سے پہلے خطاب کو مثبت قرار دیا. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر آج پیر کو پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. مظاہرے میں خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب سے آنے والے خواجہ سراؤں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں اور کارکنوں نے شرکت کی. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
مظاہرین نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نعرے لگوائے۔ خواجہ سراؤ کی تنظیم کی صوبائی صدر فرزانہ خان نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے تمام خواجہ سراؤ کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خواجہ سراؤ کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ قمر نسیم نے 2015 سے پیش آنے والے تشدد کے واقعات کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بتایا۔
جنوری 2018 سے لے کر اب تک 8 خواجہ سرا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر قتل کیے جا چکے ہیں اور تقریباً 469 اب ہمارے پاس کیسز ہو گئے ہیں مختلف قسم کے خواجہ سراؤں کے اوپر تشدد کے اس سال کے اندر، اور اب تک 62 خواجہ سرا 2015 سے لے کر اب تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مارے جا چکے ہیں۔
مظاہرین نے خیبر پختونخوا حکومت سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کی صورت میں صوبہ بدری کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ چند روز قبل پشاور میں خواجہ سرا کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے دو ملزمان کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں پولیس کی گولی سے ایک اور جان چلی گئی۔ گزشتہ ہفتے فائرنگ کے تبادلے کے دوران پولیس کی فائرنگ سے 11 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ ایک سال میں اس نوعیت کا یہ چوتھا بڑا واقعہ ہے۔ واقعے کی رپورٹ دے رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
11 اگست کو کراچی کے مصروف چوک پر بعض ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس پر پولیس کو بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑی۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ٹریفک سگنل پر کھڑی گاڑی میں موجود 11 سالہ بچی امل جاں بحق ہو گئی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ بچی پولیس اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی۔ بچی کے چچا عزیر عادل کا کہنا ہے کہ واقعے سے ان کا خاندان غم کی شدید کیفیت سے گزر رہا ہے۔
ہمیں اس چیز کی جسٹس یا انصاف ملے، ہماری بچی تو چلی گئی۔ جو اور لوگ ہیں جو یہاں کے حالات ہیں، وہ ان کی سیفٹی کے لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس چیز کو کوئی ایسا لوگوں کو روکا جائے یا کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے یہ واقعات پیش نہ آئیں۔ سمپل یہ ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے اور ہمارے اداروں کے تعاون سے جو ہماری پروٹیکشن پہ ہیں، کہ اس چیز کا پتہ چلے کہ یار یہ واقعہ ہو گیا، ہمارے سپورٹ سے تو گزر گئی، اور کسی کے ساتھ یہ چیز نہ ہو۔
یہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا کراچی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے قبل نقیب اللہ اور اس کے ساتھی مبینہ جھوٹے پولیس مقابلے کا شکار ہوئے۔ شارع فیصل پر سرفراز احمد، ڈیفنس میں انتظار علی بھی اسی سال پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی کراچی کے سابق چیف احمد چنوائے کا کہنا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے پولیس کی غیر پیشہ واریت پوشیدہ ہے۔
سب سے بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے نا، وہ ہمارے ان پولیس اہلکاروں کی ہے کہ جن کی ٹریننگ جو ہے وہ ناکافی ہے۔ یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کی جب بات ہوتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ہائر لیول پہ، جہاں ڈی آئی جیز بیٹھتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بیلٹنڈلی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ پولیس کی کراس فائرنگ کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ذمہ داری بھی انہیں پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی فورسز کو ٹرین کیا اور کیسے ان کو روڈ پر اسلحے کے ساتھ آنے کی اجازت دی۔
تجزیہ کاروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والوں کی تربیت جدید خطوط پر استوار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پولیس کی مناسب تربیت کے ساتھ قانون کو مضبوط کرنے اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر کے ایسے واقعات اور جرائم کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغان حکومت نے عید کے موقع پر طالبان کے ساتھ مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کا امریکہ اور پاکستان دونوں نے خیر مقدم کیا۔ موجودہ صورتحال میں اس جنگ بندی کی اہمیت اور آئندہ دنوں میں افغانستان کے حالات پر اس کے ممکنہ اثرات جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اس رپورٹ میں۔
افغان صدر غنی کی جانب سے جنگ بندی کی یہ پیشکش 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ صدر غنی کا کہنا ہے کہ اس جنگ بندی پر عمل درآمد کا دارومدار اس بات پر ہے کہ طالبان بھی جنگ بندی کا احترام کرے، تاہم طالبان کی طرف سے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ کابل یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کرزئی کہتے ہیں کہ صدر غنی کی جانب سے جنگ بندی کی یہ پیشکش موجودہ صورتحال میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
I think you see, because of the long you know, the strife and war and all, I think that
ایک طویل عرصے سے جاری جنگ کے دوران کسی بھی موڑ پر کسی بھی فریق کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وقفے وقفے سے جنگ بندی کے یہ اعلانات افغانستان میں دیرپا امن کی جانب ایک پیش رفت ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کرزئی مزید کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے یہ اعلانات بقول ان کے افغانستان کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہاں امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیا کے امور کے ایک ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ پہلے عید الفطر اور اب عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان میں جنگ بندی کے اعلان کا مطلب ہے کہ تمام فریقین افغان تنازع کو ختم کرنے کے حق میں ہیں۔
سب چاہتے ہیں کہ بھائی اب ایگزاسٹن ہے، بالآخر طالبان بھی اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بیٹل سپیس کی صورتحال مزید بگڑے یا امریکہ انٹرسٹ چھوڑ دے، تو امریکہ جانے سے پہلے یا جو ہے اس مسئلے میں انٹرسٹ لینے سے کم ہونے سے پہلے وہ اپنے جتنی مانگیں ہیں وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں۔ بالآخر جنگ کے جنگ کرنے کا مقصد طالبان کا وہ یہی ہے کہ وہ اس جنگ کے بعد افغانستان میں ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں اور جو افغان ریاست ہے اس میں ان کا جتنا بڑا شیئر ہو سکے وہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح امریکہ کے لیے جنگ باسی ہو چکی ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے وِدڈرا کریں۔
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے افغانستان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈاکٹر بخاری کہتے ہیں کہ مائیک پومپیو کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ امریکہ افغان تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔
ان کی طرف سے جو آیا ہے وہ صرف ایک سٹیمپ کر رہے ہیں، ایک تصدیق کر رہے ہیں کہ بھی دیکھیں ہماری بلیسنگ اس اقدام کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ یہ بات تو بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، مائیک پومپیو بھی کر چکے ہیں، جو جنوبی اور وسطی ایشیا کی جو ڈائریکٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں لیسا کرٹس وہ بھی کہہ چکی ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو فسیلیٹیٹ کیا جائے۔
کہ امور کے ماہر کامران بخاری، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں شہناز نفیس۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے پیر کے روز کہا کہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی معاہدہ انتہائی ناقص تھا اور امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایران پر مزید دباؤ ڈالیں۔ جان بولٹن یروشلم میں باتیں کر رہے تھے جہاں انہوں نے مسلسل دوسرے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ بولٹن نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا اولین ترجیح ہے اور اسی وجہ سے ٹرمپ نے سن 2015 کے ایران کے ساتھ معاہدے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کی تھیں۔ اتوار کو درجنوں جنوبی کوریائی باشندے جنوبی اور شمالی کوریا کی سرحد پر جمع ہوئے جہاں سے وہ شمالی کوریا جا رہے ہیں اور اپنے ان عزیز و اقارب سے مل رہے ہیں جن سے وہ 1950 کے عشرے میں کوریائی جنگ کے بعد جدا ہوئے تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد خاندانوں کے ملاپ کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ اسد نصیر کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے سرحدی تفریحی قصبے سوک چو میں جنوبی کوریا کے درجنوں بزرگ افراد جمع ہیں۔ طبی معائنے کے بعد یہ 3 روز کے لیے شمالی کوریا جائیں گے جہاں وہ نصف صدی سے زیادہ بچھڑے ہوئے اپنے عزیز پیاروں سے ملیں گے۔ طبی معائنہ کرنے والے ریڈ کراس ہسپتال کے ڈاکٹر ہان سانگ جو کہتے ہیں
Most participants are elderly and many of them are suffering from hypertension, diabetes and have underlying medical conditions.
ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کہ اکثر شرکا سن رسیدہ ہیں اور انہیں بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر بیماریاں لاحق ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اس اہم خاندانی ملاپ کے موقع پر صحت مند رہیں۔ 57,000 سے زیادہ جنوبی کوریا کے باشندوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ وہ شمالی کوریا جا کر اپنے عزیزوں سے مل سکیں گے، مگر فی الحال 93 افراد کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ شمالی کوریا میں جا کر اپنے عزیزوں اور اقارب سے مل سکیں۔ لی سو نام اپنے بڑے بھائی سے ملنے شمالی کوریا جا رہے ہیں۔ لی سو نام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی، والدین اور ایک بچے کو کھو چکا ہوں۔ میرا بڑا بھائی اپنی پوری زندگی ہم سے ملنے کی آس میں زندہ ہے۔ یقیناً یہ جانسوز لمحات ہوں گے۔ اسی طرح ایک 94 سالہ ضعیفہ پہلی بار اپنی پوتی سے ملے گی۔ جنوبی کوریا کی یہ ضعیف خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنا بیٹا تو نہ دیکھ سکی مگر میں اپنی پوتی سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ بچھڑے ہوئے خاندان 3 دن تک ایک ساتھ رہیں گے۔ ان کو ملانے کا فیصلہ جنوبی کوریا میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کے مقابلے کے دوران ہوا تھا۔ اولمپکس میں شمالی کوریا کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے شرکت کی تھی اور جنوبی کوریا کے حکام سے ملاقات کر کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چار غیر ملکی دشمن طاقتیں امریکہ کے آئندہ انتخابات میں دخل اندازی کی کوششیں کر رہی ہوں۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں امریکہ کے ووٹروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے وسط مدتی انتخابات میں بھی ایسا ہی ہو۔ قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس کہتے ہیں،
Our focus here today is simply to tell the American people we acknowledge the threat. It is real.
فی الوقت ہماری توجہ محض اس بات پر ہے کہ ہم امریکی عوام سے یہ کہیں کہ ہمیں خطرے کا احساس ہے، یہ حقیقی خطرہ ہے، یہ جاری ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا جائز الیکشن ہو جس پر امریکی عوام بھروسہ کر سکیں۔ قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے مطابق روس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ تین اور غیر ملکی طاقتیں 2018 کے انتخابات میں دخل اندازی کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا،
Well, I can say definitively that it's a sufficient national security concern about Chinese meddling, Iranian meddling and North Korean meddling that we're taking.
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چین کی مداخلت، ایرانی مداخلت اور شمالی کوریا کی مداخلت کے بارے میں قومی سلامتی کے حوالے سے کافی تشویش ہے۔ ہم اس سے بچنے کے لیے اقدامات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیچر کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ احمق حضرات صرف روس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ جان بولٹن کہتے ہیں کہ امریکہ غیر ملکی مداخلت سے نمٹنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا کرے گا۔ جان بولٹن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
It's been certainly a priority of mine to make sure that we're using the full range of our capabilities to protect not just the elections.
یہ ہماری ترجیح رہی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف انتخابات کا تحفظ کیا جا سکے بلکہ امریکہ میں تمام ایسے نظام کا بھی جسے خطرہ ہو سکتا ہے، جن میں حکومت کے اندر اور نجی شعبے میں سائبر جنگ کے آپریشن سے خطرے میں پڑنے والے نظام شامل ہیں۔ بولٹن کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے بعد میں جنیوا میں جب اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے تو الیکشن میں مداخلت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھائیں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن کے قریب ورجینیا کے ایک پارک میں پاکستان کا جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے اس موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں پاکستانیوں سے خطاب میں یقین ظاہر کیا کہ بہت جلد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ تقریب سے ریپبلکن کانگریس ویمن باربرا کامسٹاک نے بھی خطاب کیا۔ واشنگٹن سے اسفر امام کی رپورٹ۔
جی ہاں، پاکستان کا یہ قومی نغمہ کوئی پاکستانی نہیں بلکہ سفید فام امریکی نے گایا اور خوب گایا، اور پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی اور ان کی اہلیہ سمیت درجنوں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جشن آزادی کے اس رنگا رنگ پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مردوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ میلے میں شریک ایک اسپینش کمیونٹی کے شخص کا کہنا تھا،
I feel like it's a great way to show our unity at least in the United States as the right now the president that we have. So I think
وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کا یہ بہترین مظاہرہ ہے۔ میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ امن پسند لوگ ہیں۔ یوم آزادی کے اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کمیونٹی کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نوید دی، جشن آزادی کے اس بڑے اجتماع میں مقامی منتخب نمائندوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہوں نے کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ مقامی سیاسی نظام میں سرگرم حصہ لیں۔
بہت مجھے خوشی ہوئی کہ بہت سارے ڈاکٹرز لیکن اور بھی لوگ امریکی پالیٹکس میں اب شامل ہو رہے ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، یہ بہت ہی انکریجنگ بات ہے۔ اور ایز امریکن سٹیزنز، چونکہ یہ تمام لوگ امریکن سٹیزنز ہیں، ان کو اپنی ریپرزینٹیشن کرنی چاہیے جیسے اور امیگرینٹس کمیونٹیز کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی ریپرزینٹیشن کے مسائل ہیں پاکستانی پاپولیشن کے امریکہ میں، وہ اچھے ایڈریس ہو سکتے ہیں اگر وہ مین اسٹریم ہوں، پالیٹکس میں شرکت کریں۔
اس موقع پر ڈسٹرکٹ 10 ورجینیا سے ریپبلکن کانگریس ویمن باربرا کوم اسٹروک نے بھی خطاب کیا اور پاکستانی کمیونٹی کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔
We are here to celebrate with our large Pakistani American community and we appreciate having the Pakistani American people here and they have that passion.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں آزادی کا جشن منانے آئی ہوں، اس علاقے میں مضبوط پاکستانی کمیونٹی ہے جن سے بہترین تعلقات ہیں، بعض چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریب میں پاکستانی نوجوانوں کی مقامی سیاست میں بڑھتی ہوئی دلچسپی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ جلد نئی نسل کی قیادت میں پاکستانی نوجوان بھی شامل ہوں گے۔ لہراتے قومی پرچم کے سائے میں جشن آزادی کا یہ میلہ رات گئے تک جاری رہا۔ معروف فنکار وارث بیگ کہتے ہیں،
مجھے ملک سے باہر پرفارم کرنے کا اگر کہیں مزہ آتا ہے تو امریکہ میں بہت زیادہ آتا ہے۔ یہاں لوگ بہت زیادہ پیار کرتے، جتنے دور ہیں ملک سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو اور پاکستان زندہ باد۔
قومی نغموں اور پاکستانی ثقافت کے درمیان جشن منانے والوں کا جذبہ بھی قابل رشک تھا۔
سب سے پہلے تو میں سب پاکستانیوں کو، ہم وطنوں کو، اوورسیز میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو پاکستان کی اس جشن آزادی پر بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔
قومی نغموں کی دھن اور قسم قسم کے پاکستانی پکوان کے سٹال کے درمیان جشن مناتے نوجوان اور اہل خانہ رات گئے تک بلرنگ پارک میں موجود تھے اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، پی اے اے کے طیارے میں متنازع ویڈیو والی ایک غیر ملکی خاتون ایوا زوبیک نے حال ہی میں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر پی اے اے کے ایک نمائندے نے رابطہ کیا کہ جشن آزادی سے متعلق آپ سے ایک ڈیمو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پی آئی اے کا جہاز اصلی نہیں بلکہ ایک ڈیمو جہاز تھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پاکستانی لوگوں کی طرف سے تعریف کے ساتھ انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے کا اصل مقصد یہاں کی سیاحت کو فروغ دینا ہے اور بیرونی ممالک سیاحوں کی پاکستان سے متعلق منفی سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کرنا ہے۔ ایوا نے کہا کہ پاکستان دنیا کا خوبصورت ملک ہے۔ ہنزہ، سکردو، گلگت، ناران، کاغان جیسے خوبصورت مقامات پر گئی اور ان مقامات کو خوبصورت، حسین پایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا کی ایک بڑی ٹیم ہے جو پاکستان کے مختلف مقامات کی ویڈیوز، تصاویر بنا کر دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ پاکستان آ سکتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اگر پاکستانی سیاحت کو ایسے ہی فروغ دیا جائے تو پاکستان کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں سمیت مختلف علاقائی تنظیموں کو ساتھ لے کر اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کی خوبصورتی سے متعلق معلومات بتا رہی ہوں۔ سوشل میڈیا پر میرے لاکھوں فالوورز ہیں۔ ایک دو ہفتوں میں پاکستان میں ایک ٹریول شو منعقد کرنا چاہتی ہوں جس کا مقصد پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا ہے۔ ایوا کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، میری نیت پاکستانی جھنڈے کو عزت دینے اور یوم آزادی کی خوشیاں منانے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی ملازم نہیں، ویڈیو بنانے کے لیے پی آئی اے نے انہیں ہائر کیا تھا۔ ایوا کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر موجود غلط تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات کی فراہمی بھی اہم ہے، جبکہ بعض علاقوں میں انفراسٹرکچر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولینڈ سے تعلق رکھنے والی ایوا زوبیک نے سب سفید شلوار قمیض پہن کر پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر چیئرمین نیب نے نوٹس لیا تھا، لیکن بعد میں اس نوٹس کو واپس لے لیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گروہ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے بیورو آف آرمز کنٹرول ویریفیکیشن اینڈ کمپلائنس پوبلیٹے نے واشنگٹن میں ایک حالیہ تقریر میں، جس میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ یا کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں کنونشن کی ماضی میں یا حالیہ خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی گئی، کہا کہ تمام ذمہ دار اقوام کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ ڈاکٹر پوبلیٹے نے اس جانب توجہ دلائی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں ایسے اقدامات میں اضافے کے لیے کہا گیا ہے جن سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور متعلقہ مواد کے پھیلاؤ اور ان کو نشانے پر پہنچانے والے نظام اور ٹیکنالوجی سے تحفظ مہیا کیا جا سکے اور انہیں ختم کیا جا سکے۔ اس میں اس بات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال پر سرکاری اور غیر سرکاری عناصر کو جواب دہ بنایا جائے۔ کیمیاوی ہتھیاروں سے متعلق معاون وزیر خارجہ پوبلیٹے نے توجہ دلائی کہ اسد حکومت نے ان کے استعمال کی معاونت سے متعلق بین الاقوامی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں کی معاونت سے متعلق تنظیم کی چھان بین کے مشترکہ میکانزم اور اقوام متحدہ نے واضح طور پر یہ رائے قائم کی تھی کہ شامی حکومت شام کے لوگوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے 4 واقعات کی ذمہ دار تھی۔ شام ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ تحفظات کے اپنے معاہدے کی بھی بدستور پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ اسد نے دیر الزور کے علاقے میں پلوٹونیم کی غیر اعلانیہ پیداوار کے لیے ری ایکٹر کی تعمیر شروع کی، جسے اسرائیل نے سن 2007 میں فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ شام نے IAEA سے تعلق رکھنے والے تفتیش کنندگان سے اس ری ایکٹر کے بارے میں تعاون کرنے اور اس کے مقام اور دوسری متعلقہ جگہوں پر اپنی سرگرمیوں کے بارے میں جواب طلب سوالات پر توجہ دینے سے مستقل انکار کیا ہے۔ ایران اور اس کے جوہری عزائم کے بارے میں ایران کا جوہری سمجھوتا، جس سے امریکہ مئی کے مہینے میں نکل آیا تھا، خاصا ناقص تھا۔ معاون وزیر خارجہ پوبلیٹے نے کہا کہ اس میں جو بڑی خرابیاں موجود تھیں ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس سمجھوتے کے تحت اس بات سے کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ فسائل مواد تیار کرنے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے، جس سے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیزی سے تیاری کا اہل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تصدیق کی بہت زیادہ گنجائش نہیں تھی، اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ تھی کہ اس میں ایران کے میزائل یا کیمیاوی ہتھیاروں کے پروگراموں کا احاطہ نہیں کیا گیا تھا۔ معاون وزیر خارجہ پوبلیٹے نے قومی سلامتی کی حکمت عملی سے متعلق صدر ٹرمپ کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ اس وقت دنیا میں یہ لعنت موجود ہے کہ سرکش حکومتوں کا ایک چھوٹا سا گروپ آزاد اور مہذب ریاستوں کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسی حکومتوں کا جواب یہ ہے کہ مستقل چوکن نہ رہا جائے۔ معاون وزیر خارجہ پوبلیٹے نے زور دیا کہ یہ لازم ہے کہ بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے اجتناب اور ان سے کھلم کھلا انحراف کا مکمل جائزہ لیا جائے اور ان کو دستاویز کی شکل دی جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہی مناسب اقدام اور محاسبہ ممکن ہو سکتا ہے، اور لازماً ایسا کیا جانا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔ سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 kHz پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔